أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخفوف، على محمد سيد المرسلين والنبيين، وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات
صل على محمد
وعلى محمد.
الحمد لله ان تي مومنین کے زیر انتظام اشرہ مجالس کا سلسلہ، جس کے مراحل سے ہم دن بدن گزر کر اختتامی منزل سے قریب ہو رہے ہیں، تو آج ہماری اس سلسلے کی ساتویں تقریر ہے، اور جس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا حصول، اور اس معرفت کی روشنی میں اپنے کردار کی تعبیر. اور اس حوالے سے ہم نے جن دو آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 24 ہیں، کہ جس میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا پہلے کتاب عطا کرنے کے بارے میں اور پھر ائمہ کو قرار دیے جانے کے بارے میں. اور جو نقطہ میں روزانہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں وہ یہ کہ اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ امام برحق، یعنی خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے امام، کتاب خدا سے ہرگز جدا نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں. اور جو بھی کتاب خدا سے ہٹ کر یا اس کو اگنور کر کے ائمہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ کوشش ہرگز ہرگز کامیاب ہونے والی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب ہم ائمہ سے قریب ہوتے ہیں اور ان کی برکتوں سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے اندر بھی کچھ صفات کا موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ کربلا کے واقعات سے بڑی مثال ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب امام لوگوں کے درمیان موجود بھی ہیں، ان کو اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور بلیغ طریقے سے تمام معاملات کو ان کے سامنے روشن بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری امت میں سے 100 آدمی امام کی نصرت کے لیے نہیں آمادہ ہو پاتے. تو یہ جو کچھ ہوا یہ خود ہمیں اس بات کی طرف یقینی یعنی نشاندہی کرا رہا ہے کہ ائمہ سے فیضیاب ہونے کے لیے انسان کے اندر بھی کچھ صفات کا موجود ہونا ضروری اور لازمی ہے. اور جو ان آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہم نے ان میں ائمہ قرار دیے, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کو اپنا شعار بنایا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے, ایمان نہیں. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں مسلسل یاد رکھنا ہے. یہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم سبق ہے, کیونکہ ہم ایک مؤمن ہونے کی حیثیت سے, مسلم ہونے کی حیثیت سے, امام برحق کی اتباع کرتے ہوئے اور نجات کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہمارا ایم ہے, آبجیکٹیو ہے, جس کی طرف ہم ایسپریشن رکھتے ہیں, تو اس کے کنڈیشنز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. کیونکہ جو بات ہمیں اپنے دین میں بہت اہمیت کے ساتھ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ دین کا نظام ہے, دین ایک قانون کے تحت ورک کرتا ہے. اکثر اوقات ہم دین کا جس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز فیل نہیں ہوتی, یعنی ہم اس بارے میں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کانشیس نہیں ہے, بلکہ ہم اس چیز کو یوں فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کے کچھ آتھورائزڈ پرسنالٹیز ہیں کہ گویا کہ دین جو ہے وہ ان کی ذاتی جاگیر اور ملکیت ہے, اور وہ جس طریقے سے چاہیں رولز کو بینڈ کر لیں یا فارمولیٹ کر لیں. لیکن جتنا زیادہ خود ہم معصوم سے سنتے ہیں, جتنا زیادہ ہم قرآن کریم سے قریب ہوتے ہیں, تو یہ آئیڈیا جو ہے نا, اس قسم کے نظریات بہت جلدی ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں, وینش ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصے پہلے, دو تین مجالس پہلے, آپ کو جب امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے رخصت سنائی تھی, تو اس میں آپ یہ تمام واقعات کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب قبر پیغمبر اکرم پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے شدت سے گریہ فرمایا اور رسول خدا سے حالت منامیہ میں, نیند کی حالت میں ہم کلام ہوئے, تو آپ نے کہا کہ مجھے اب دنیا کی کوئی آرزو اور تمنا نہیں ہے, آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. جیسا کہ ہم نے وہ مکے والے خطبے میں بھی اس بات کو دیکھا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے اسلاف سے, اپنے بزرگوں سے ملنے کی میری اتنا شدید شوق ہے جیسا کہ یعقوب یوسف کی ملاقات کے امیدوار تھے, آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں. تو رسول خدا نے کیا جواب دیا کہ خدا نے تمہارے لیے جنت میں جو مقام رکھا ہے خصوصی, اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کی بھی خصوصیت ہے, امام حسین علیہ السلام کے برکت سے حاصل ہونے والی ہدایت کی بھی اپنی ایک خصوصیت ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام کی ایک یونیکنیس ہے, ہدایت کے حوالے سے بھی, شفاعت کے حوالے سے بھی, آپ کے مقامات بہشت کے حوالے سے بھی. تو آپ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا. یعنی اس کا مطلب ہے قانون ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہر شے کا ایک حساب ہے. تو جب امام علیہ السلام آپ کے اصحاب, آپ کے اعزاء, آپ کے اقربا, اگر انہیں خدا کی بارگاہ میں ان بلند مقامات تک پہنچنا ہے, تو قربانی اور شہادت اور جہاد اور تکالیف اور اذیتیں سب سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہم ان باتوں کو کس طریقے سے ایزیوم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرتے رہیں اور جنت کی ساری نعمتیں ہمارے سامنے حاضر کر دی جائیں گی اور ہمارے تمام معاملات جو ہے نا وہ چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جائیں گے. تو اسی لیے دین کا, اور یہ جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کی برکت سے جو یہ ایام اور ان ایام میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے جو مواقع نصیب ہوتے ہیں, تو ان مواقع میں ہمیں جو اصل استفادہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ دین کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان رولز کو, ان پرنسپلز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن سے نقصان اور فائدہ دونوں, جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, تو اس کے پہلی جو اس کا رکن ہے, پہلا اسٹیپ ہے, وہ انذار ہے, یعنی لوگوں کو ان تمام خطروں سے خبردار کرنا جو اس سفر آخرت میں درپیش ہو سکتے ہیں. وہ تمام ٹریپس جو شیطان نے ہمارے لیے لگائے ہوئے ہیں, جہاں پر شیاطین, وہ تمام کے تمام موڑ جہاں پر شیاطین انسان کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انذار کا مطلب ہے ان تمام خطرات سے آگاہ کرنا, اویئر کرنا, اور جب تک ہم ان ساری باتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اس سفر کا طے کرنا تقریباً ناممکن ہے. اور کربلا کے حوالے سے یہی ساری باتیں تو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ لوگ جو امام کی محبت کا دم بھر رہے تھے, جو اپنے آپ کو پرخلوص شیعہ قرار دے رہے تھے, محبین قرار دے رہے تھے, کہاں چلے گئے. ابن زیاد کی کچھ دھمکی بس اتنی تھی کہ وہ سب کے سب غائب ہو گئے, ان کے سارے دعوے ختم ہو گئے, اور تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ, تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ, یہ نہیں کہ پورا کا پورا کوفہ ہی ختم ہو گیا تھا, لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی کوئی بھی نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کہیں کہ جب قافلہ آیا رو رہے ہیں, قافلے کو دیکھ کر, بیویوں کو دیکھ کر پشیمان ہو رہے ہیں, سروں پر خاک ڈال رہے ہیں, لیکن اس کا کیا فائدہ. کل بھی میں نے آپ کو عبید اللہ ابن حر جعفی کا واقعہ سنایا تھا کہ یہ اس قسم کے لوگوں میں سے ہیں کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ نیوٹرل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر اتنی ہمت نہیں پا رہے کہ کھل کر امام حسین کے ساتھ آ جائیں, کھل کر آپ کی حمایت اور دفاع کریں, وہ یہ ہمت اپنے اندر نہیں کر پا رہے ہیں, نیوٹرل رہنا چاہ رہے ہیں. لیکن تمام کے تمام لوگ الٹیمیٹلی خسارے سے دوچار ہوئے. وہ شخص بھی ساری زندگی پچھتاتا رہا, روتا رہا کہ امام خود چل کر میرے پاس آئے, مجھے اپنی نصرت کی دعوت دی اور میں آپ کے ساتھ نہیں گیا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں بہت لمحے فکریاں ہیں. کربلا جو ہے نا, وہ ہماری سوچ اور فکر کے دروازے پر دی جانے والی دستک ہے, نوکنگ ہے, کہ جو خود ہمیں اپنے پوزیشن کو ان ریسپیکٹ آف قرآن اور معصوم اینالائز کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت کے لحاظ سے, نسبت سے, وزوی ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے. اور یہ پورا کا پورا ایک سیناریو جو کربلا کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اور بحمدللہ ہم ہر سال اس کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ پورا سیناریو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس میں اپنی پوزیشن کو دیکھ لیں کہ ہم اس میں اہل مدینہ کی مانند ہیں, اہل مکہ کی مانند ہیں, اہل کوفہ ہیں, بصرہ ہیں, یا ان تھوڑے سے لوگوں کے راہ پر ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے, جو کل میں نے آپ کو جملہ سنایا تھا کہ من کانا فینا باذلن مہجتہ, جو اپنے محور دل کو, سرمایہ زندگی کو ہمارے رستے میں قربان کرنے کی خواہش رکھتا ہو ہمارے ساتھ آ جائے, یا ہم اس راہ پر کہ جس طریقے سے شہداء کا ذکر ہو رہا ہے, اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ جو بھی ذکر ہو وہ فقط رقت کے لیے یا مصیبت کے طور پہ نہ ہو, بلکہ اس کے اندر کچھ معنوی پہلوؤں کا بھی ہم ساتھ ساتھ اس کو بھی تذکرہ کرتے رہیں. تو یہ تمام باتیں جیسے جیسے محرم عاشور کی طرف بڑھ رہا ہے ہمیں خود اپنے آپ سے یہ سوالات کرنے, ہمیں خود اپنی پوزیشن کو دیکھنا ہے کہ اس سارے کینوس میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ, ہم کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. اور جب ہم یہ کام کر پائیں گے تو صحیح معنوں میں آپ یقین کریں کہ ہم محرم سے اور امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوں گے, تب ہم کہیں گے کہ ہم نے کربلا سے استفادہ کیا. ورنہ سال آتا ہے, دن آتے ہیں, دن گزر جاتے ہیں, رسمی طور پر باتیں ہوتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہی ہم کہیں گے کہ اس دفعہ کا محرم چلا گیا, الوداع اے امام, پھر اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. حالانکہ امام حسین, آپ خود بتائیں, امام حسین اور کربلا کو یہ الوداع کہنے والی شخصیت ہے کہ امام حسین اور آپ کا جو بھی نظام ہے کیا اس سے ہمارا تعلق یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن بعد ان کو خدا حافظ کر دیں, یا امام حسین ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں کہ جن سے ہم کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے, نہ دنیا میں, نہ قبر میں, نہ آخرت. تو بہرحال یہ کچھ نکات ہیں کہ جو ہمیں ہمارے سامنے روشن ہونے ضروری ہیں, اور اگر یہ والے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم واقعاً امام حسین علیہ السلام کی برکت سے مستفید اور مستفیض ہو رہے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے میں دو باتیں بیان کرنا چاہ رہا تھا بطور انذار یا بطور خبرداری, اس میں سے ایک ایک ہی میں بیان کر پایا. آج میں اس میں ایک بات کا اور اضافہ کروں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں. ظاہر ہے یہ بھی ہماری اس گفتگو امر بالمعروف اور نہیں از منکر کے جو بنیادی نکات ہیں اسی کا ہی حصہ ہے ہمارے لیے, کہ جیسے کل میں نے یہ بات کہی تھی خاص طور سے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی جب آپ تربیت کریں تو لائف کو کبھی بھی لہو و لعب یعنی فن, انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ بنا کے نہ پیش کریں, بلکہ ان کو ہمیشہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں کہ زندگی کا ایک نظام ہے, ایک قانون ہے, جس میں خوشی بھی ہے, جس میں تکلیف بھی آتی ہے. اور ظاہر ہے بچوں کے لیول کی تکلیفیں چھوٹی چھوٹی ہی ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی, چوٹ لگ گئی, گر گئے, تھوڑا سا خون نکل آیا, بیمار ہو گئے, پیٹ میں درد ہو گیا, سر میں تکلیف ہو گئی, اور کیا, اللہ نہ کرے کہ اس کے علاوہ اور کوئی تکلیف ہے. تو لیکن اس میں اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ تکلیف زندگی کا حصہ ہے, اور تکلیف کے اندر مین ریسپانسبلٹی خود ہماری ہوتی, ہم ذمہ دار ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اس بات کو. تو دوسرا جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ ہے تقدس, اس کو کیا کہیں گے, سیکرڈ ہونے کا, سینکٹیٹی کا احساس دلانا. اور یہ تقریباً پچھلے 15-20 سالوں سے یعنی ایک یا دو جنریشن سے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر وارد ہو رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ خالی کچھ مخصوص ممالک میں, ہمارے مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ مصیبت آ گئی. یعنی کیا مطلب ہے, میں جیسے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمیں بچپن میں اس بات کا بہت زیادہ یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا اور رسول اور امام سے منسوب ہے وہ مقدس ہو. مقدس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ریڈ لائن ہے آپ کے لیے, اس کا ہر حال میں احترام ہونا ہے. بہت چھوٹی سی مثال, سجدگاہ کیا ہے, مٹی کی ہوتی ہے نا, یہ لکڑی کی ہوتی ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدگاہ کو پیروں سے ٹھوکر لگ جاتی تھی تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے کس بات کی تعلیم دی تھی کہ اس پر سجدہ ہوتا ہے خدا کا، یہ مقدس چیز ہے، اس کو اٹھا کے اس کو بوسہ دو، اس کو اپنی آنکھوں سے لگاؤ، تم سے توہین ہوئی ہے اس کی. اب کیا ہے کہ سجدگاہ کو ٹھوکر لگ گئی تو کیا بات ہے، مٹی تو ہے. اب دیکھ رہے ہیں دو مائنڈ سیٹ کتنا فرق ڈال رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے کہ جیسے ایک تعلیم اور تربیت ہمارے پاس تھی کہ یہ علم ہے جو جناب عباس سے علمدار سے منسوب ہے، یہ علم کربلا میں بھی نیچا نہیں ہوا تھا، اس علم کو کبھی نیچا نہیں ہونا چاہیے، یہ احترام اور تقدس. تو یعنی کہ ہم خود دیکھتے تھے اور جلوسوں میں کہ بعض اوقات بہت بڑے بڑے علم ہوتے تھے اور کس طریقے سے مطلب پورا مجمع دوڑ کے آ جاتا تھا کہ یہ علم جھکنے نہ پائے. یہ تقدس کا جو احساس ہے نا، یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے. اور افسوس افسوس کے کہیں لاجک کے نام پر، کہیں روشن خیالی کے نام پر، اس تقدس کی پامالی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور بچے شروع سے ہی اس اٹھان کو لے کر آتے ہیں کہ جناب، یعنی لاجک سے میری مراد کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو کوسچن کر سکتے ہیں، آپ ہر بات میں سوال اٹھا سکتے ہیں، ہر چیز پر کیا کیوں کیسے لگا سکتے ہیں، تو جو بھی چیزیں ہیں ہم کیوں اس کا احترام کریں، ہم اس علم کا احترام کیوں کریں، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنایا ہے. یا یہ کہ یہ جو ہے اتنا رونے وغیرہ کی اس کی اتنی کوئی ایسی خاص کیا ضرورت ہے. رفتہ رفتہ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہیں بچوں کے اس تعلق کو بلڈ کرنے میں جو ان کا آئمہ سے اور دین سے اور خدا اور رسول سے بلڈ ہوتا ہے. اگر یہ تقدس کا احساس نہیں ہے، اگر اس کی اہمیت اور احترام اور محبت کا احساس دل میں نہیں ہے، کہ جیسے بعض اوقات بڑے یا ہم لوگ ایک بہت بری مثال بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم اب جب مجلس میں ذکر مصائب کرتے ہیں، ذکر مصائب میں ہم اتنا رو رہے ہوتے ہیں اور وہاں فرش ادا سے جیسے ہی اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں چائے کی پیالی ہوتی ہے اور زبان پر اور ہونٹوں پر ہنسی اور مسکراہٹ ہوتی ہے. یہ ان مصائب کے جو ابھی آپ نے بیان کیے ہیں، اس کے تقدس کی پامالی ہے یا نہیں؟ اس ذکر مصائب کے اگر آپ اتنا زیادہ انتھوزیاسٹک ہیں ان مصائب کے حوالے سے، تو پھر اس کے احترام کے لیے بھی اتنے ہی پریشان رہیے اور فکر مند رہیے. کہ اس تقدس کو اگر اس طریقے سے برباد کیا تو یہ بالکل بھی، اور آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ اب فیملی کلوز نہیں ہے، بچے خالی آپ کے نہیں ہیں، وہ نامعلوم کہاں کہاں سے شیطانی میسیجز کو وصول کر رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں. تو اس بات پر بہت خصوصیت کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ مثال بڑوں سے آتی ہے، تب ینگ اور اولاد اور یوتھ اور پھر وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی ابزارب کرتے ہیں. اور میں ایک جملہ اور یہاں پہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ تقدس کے ساتھ جو چیز ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے نا، اور جو زندگی کی ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ صفت بہت بڑی دولت ہے، وہ ہے حیا. آج کل بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس صفت کا ذکر بہت کم ہو گیا ہے دینی حوالوں سے، حیا کا، حیا داری کا. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں انگریزی میں کیا ترجمہ کروں، لیکن حیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی شیمفل چیز، کوئی گھٹیا چیز سامنے آئے تو انسان اس کے سامنے سکڑ جائے، سمٹ جائے، اپنے آپ کو روک لے، سمیٹ لے. یہ صفت حیا. لیکن اب ہمیں پتہ ہی ہے کہ حیا کا پردہ کہاں کہاں پہ چاک ہو رہا ہے، حیا کے حوالے سے کس قدر تباہی مچی ہوئی ہے. تقدس ختم ہوتا ہے, اور یہ پورا طاغوتی سسٹم ہے جس نے باقاعدہ اس بات پر کام کیا ہے کہ ان ہیومن سوسائٹی میں اور خاص طور سے مذہب کے حوالے سے جتنی چیزوں کو, جتنی ہستیوں اور شخصیات کو دین اور مذہب نے تقدس عطا کیا ہے, ان سب کے تقدس اور سینکٹیٹی پر چھری چلائی جائے. یعنی آج آپ دیکھ رہے ہیں نا ویسٹ میں کہ یہاں پر ماں اور باپ کیا ہیں, اولڈ مین اور اولڈ لیڈی, جبکہ دین کیا کہتا ہے, یہ صرف ہمارے قرآن میں نہیں ہے, وبالوالدین احسانا, یہ توریت میں بھی ہے, یہ انجیل میں بھی ہے, یہ سب کے پاس ہے. اور جب تک ان معاشروں میں دین کی حکمرانی تھی تو ان تمام اصولوں کی پاسداری موجود تھی. تو اس بات کو بہت اہم رکھنا ہے کہ آپ کی لاجیکل جو پرسوئنس ہے اور آپ کی روشن خیالی وہ مقدسات کو پامال نہ کر دے, ورنہ یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. اور اسی کے نتیجے میں جو اب دنیا جس طرف جا رہی ہے, نسلیں جس حوالے سے آگے بڑھ رہی ہیں, کہ اب وہ امید کہ دین زندہ ہو, دین زندہ رہے, دین کی حقیقت دلوں میں اور دماغوں میں روشن ہو, اب یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے انہی بنیادوں پر. یعنی دین کا ذکر بہت ہے, لفظ بہت ہیں, پوری دنیا میں تذکرے بہت ہیں, لیکن دین کا نور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, نورانیت دین و مذہب کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد, اور وہاں کی آواز میوٹ کر دیں. تو یہ جو کچھ گزارشات تھیں امر بالمعروف و نہی از منکر کے حوالے سے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری منزل تک آتے ہیں کہ جس میں ہے کہ امام علیہ السلام کے قیام کا آپ نے پہلا رکن, پہلی اساس, پہلی بنیاد آپ نے بتائی, امر بالمعروف اور نہی از منکر, جس کے حوالے سے ہم نے مختلف گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی. اور ظاہر ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں اگر ہمیں ہمارے فائدے کے لیے نہ ہوں یا ہمارے رستے کو روشن نہ کریں تو خالی پھر اس کا بات کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری چیز جو امام علیہ السلام کے قیام کا انتہائی اہم رکن ہے وہ ہے طلب نصرت. نصرت, نون فاد را تے, نصرت, نصرت یعنی مدد. نصرت طلب کرنا یعنی مدد طلب کرنا. کس سے مدد طلب کرنا؟ مومنین سے, مسلمین سے, بلیور سے, فیتھفل سے. یہ باقاعدہ اس کام کو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بس انہوں نے کہا ہو کہ میں خدا کے بھروسے پر بس جا رہا ہوں اور اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور کوئی میرے ساتھ آئے نہ آئے مجھے پرواہ نہیں. یہ نہیں ہے, امام حسین علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی, بلکہ شروع سے آخر تک لوگوں کو نصرت کے لیے, یعنی ظاہراً اپنی نصرت اور حقیقتاً دین خدا کی نصرت, اس کے لیے بلاتے رہے ہیں. اور وہ جملہ تو کتنا مشہور ہے جو آپ کے آخری جملوں میں سے ایک جملہ ہے, کہ حل من ناصرین ینصرونا, کہ ہے کوئی ناصرین میں سے کہ جو ہماری نصرت کرے. نصرت کا معنی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہوتا ہے. نصرت ولایت سے بہت قریب ہے, نصرت یعنی مدد ولایت سے قریب ہے. ولایت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ولایت ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ قربت والی یا دوستی ہے یا سرپرستی اور گارجین شپ ہے, یہ ولایت ہے. کہ اگر کوئی دو بہت قریبی دوست ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اس قربت کی بنا پر, وہ رشتہ ولایت کی پاسداری ہے. یعنی کہ جیسے انما المؤمنون اخوۃ, اگر ہم کہیں کہ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ امام علیہ السلام کے لیے نصرت کی یا حق ولایت ادا کیا؟ تو دوسری بات زیادہ درست ہے کہ انہیں نصرت کی لیکن درحقیقت حق ولایت ادا کیا. تو نصرت بھی ولایت سے نزدیک ہے، لیکن نصرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ ریسورسز موجود ہیں، اور جو موجود نہیں ہیں وہ طلب کر رہا ہے. تو اگر آپ اس کی باقی ماندہ یا ریمیننگ ریسورسز کو فراہم کرنے میں ہیلپ کریں گے تو آپ نے اس کی نصرت کی. یہ میننگ ہے نصرت کا. تو یہ طلب نصرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا وہ پہلو ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک موجود رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو صدائے استغاثہ ہے اس کا پہلا جملہ طلب نصرت ہے. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں، کیونکہ یہ بہت اہم بات، یہ بہت اہم پہلو ہے، اور عام طور سے اس کی طرف ہم توجہ دیتے نہیں ہیں کہ یہ نصرت اور طلب نصرت کے امپلیکیشنز کیا ہیں، یہ کہاں کہاں تک یہ چیز پھیلتی ہے. آپ کے علم میں شاید یہ بات ہوگی کہ سب سے پہلے، یعنی کہ سب سے پہلے سے میری مراد یہ ہے کہ جو دین کی ہائرارکی ہے، کہ جیسے سورہ مائدہ میں بھی ہمارے سامنے آیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ ولایت کے ایک ہائرارکی ہے جس میں سب سے پہلے خدا ہے، اور خدا کی ولایت کے ماتحت رسول کی ولایت ہے، اور رسول کی ولایت کے سائے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے. تو اس ہائرارکی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے نصرت خود خدا نے طلب کی ہے. اب یہ حیرت انگیز جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نصرت طلب کرنا تو ظاہراً سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تنہا ہو رہے تھے، آپ مظلومیت سے دوچار ہو چکے تھے، تو ظاہراً آپ کو نصرت کی ضرورت تھی. خدا کو کس کی مدد چاہیے جو ہر شے کا مالک ہے، جو قادر مطلق ہے. لیکن سورہ محمد کی 7th آیت 7th verse آپ ملاحظہ کریں، یا ایہا الذین آمنو، خدا ہر ایک سے نہیں مدد مانگ رہا ہے، خدا کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ینصرکم، تو خدا تمہاری نصرت کرے گا. یعنی یہاں بھی دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اگر ہمیں خدا کی مدد چاہیے اور نصرت چاہیے، پہلے ہمیں خدا کی مدد کرنی پڑے گی. اور خدا صرف تمہاری نصرت نہیں کرے گا بلکہ وہ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم کو بھی ثابت کر دے گا کہ مشکل ترین مواقع پر، مشکل ترین آزمائشات میں تمہارے قدم نہ اکھڑیں گے نہ پھسلیں گے، ثابت قدم رہو گے ہر آزمائش اور ہر مشکل کے مقابلے میں، جیسا کہ ہم کو کربلا میں نظر آتا ہے کہ نصرت الہی بھی ہے اور ثبات قدم بھی ہے. تو سب سے پہلی، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کس بات کی مدد مانگ رہا ہے ہم سے، اور شرط لگا رہا ہے باقاعدہ کہ اگر تمہیں میری مدد اور ثبات قدم چاہیے تو پہلے تمہیں میری نصرت کرنی پڑے گی، پہلے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی. تو اس مدد میں، اور انشاءاللہ یہاں سے پھر میں اور آگے کی طرف امام علیہ السلام کی سیرت اور اس کے حوالے سے گفتگو کو خدا کی مدد سے آگے لے کے چلنے کی کوشش کروں گا، کہ یہاں سے ہمارے سامنے وہ پورا دروازہ کھلتا ہے کہ جب تک اہل ایمان خدا کی مدد یعنی دین خدا کی مدد یعنی حجت خدا کی مدد یعنی دین کا استحکام، نفاذ، ترقی، بلندی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے، خدا کی بارگاہ سے ان کے لیے نصرت اور ثبات قدم نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی خدا کو کچھ نہیں دے سکتا. خدا کی نصرت یعنی حجت خدا کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے ہونا، ان کو تنہا نہ کرنا، ان کو تنہا نہ چھوڑنا، ان کے مقاصد سے اپنی زندگی کے مقاصد کو ہم آہنگ اور الائن کرنا، اپنی لائف کو انہی آبجیکٹیوز کے لیے گزارنا جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، تھے نہیں ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تھے نہیں، وہ آبجیکٹیوز زندہ جاوید ہیں. اور دین کو مستحکم کرنا جس حد تک ہم میں سے ہر ایک کے بس میں ہے، جس ہم میں سے ہر ایک کی استطاعت ہے، یہ ہے نصرت خدا، یہ ہے ان تنصر اللہ. تو اس کے بعد ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ نصرت کی یا نصرت دین کی یا نصرت حق کی کا بنیادی کنسپٹ ہے، فنڈامنٹل آئیڈیا ہے. اور یہی چیز جو آگے جا کے ایکسپینڈ ہوتی ہے کہ جب جو امام حسین علیہ السلام، لیکن آج امام حسین علیہ السلام کے نصرت کے حوالے سے کل بات کریں گے، آج میں تھوڑا سا آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے دو تین جملے سنا دوں اسی اعتبار سے یا اسی پہلو سے. ایک صلوات محمد و یہ والے جملے کہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، اعانت کرو، یہ جملے رسول خدا کے پاس بھی ہیں، امام علی علیہ السلام کے پاس بھی ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے تو باقاعدہ لوگوں کو اپنی نصرت کے لیے اس سفر قیام میں دعوت دی، جن میں سے اکثریت منکر ہو گئی یا پیچھے رہ گئی، اور تھوڑے سے لوگ اس صدائے نصرت پر لبیک کہہ سکے. جیسے رسول خدا کے پاس ایک شخص آگے کہتا ہے کہ میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بہشت میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. اچھا، معصوم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا منہ دیکھو یا منہ دھو رکھو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم یہ بات کہو کہ ہم بہشت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. رسول خدا نے ایک عجیب جواب دیا، وہ جواب کیا دیا؟ اعینونی بکثرت السجود، جنت میں تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے میں تمہیں پہنچا دوں گا. جیسے امام حسین علیہ السلام کے جو کلم نے جملہ پڑھا تھا، من کانا فینا باذلا مہجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، جو اپنے میوے دل سرمایہ حیات کو ہمارے رستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور لقاء پروردگار کو اپنا وطن بنانے کے لیے تیار ہو اپنے نفس کا، وہ ہمارے ساتھ چلے. کیا مطلب وہ ہمارے ساتھ چلے؟ یعنی اگر تم ایسے ہو تو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں. یہ ایک بالکل سیدھی سادی پیشکش ہے، یہ ایک بالکل کلیئر آفر ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کہ تم چاہتے ہو کہ اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، ہم تمہیں وہاں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے سرمایہ حیات کو ہمارے ہاتھ میں دینا ہوگا، کہ جس طریقے سے پھر ہم اس کو لے کے چلیں، پھر جس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کریں، پھر اس پہ اعتراض نہیں کرنا، پھر اس پر اعتراض نہیں کرنا، وہاں اپنی منمانی نہیں کرنا، ہم پہنچا دیں گے تمہیں وہاں. لقاء اللہ کے وطن تک پہنچا دیں گے. فلیرحل معنا، آؤ ہمارے ساتھ. تو رسول خدا نے بھی فرمایا کہ اعینونی بکثرت السجود، تم اس مقام تک جانا چاہتے ہو میں تمہیں پہنچا دوں گا، لیکن میری مدد کرو کثرت سجدے سے. اور سجدے کا مطلب ماتھا زمین پر رکھنا نہیں ہے، سجدے کا مطلب ہے حالت انقطاع میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا. کچھ جملے میں مشکل رکھ کے بھی چھوڑ رہا ہوں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا. حالت انقطاع میں سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہی کہنے کو سجدہ کہتے ہیں، ماتھا زمین پہ رکھنے کو سجدہ نہیں کہتے. اعینونی بکثرت السجود، میری مدد کرو کثرت سجود سے، بلند ہو جاؤ گے اس مقام پر. میری مدد کرو، نصرت کرو. تو اب یہ نصرت کا کون سا پہلو ہے؟ کہ میری مدد کرو کہ میں، اے مومنوں میری مدد کرو کہ میں تمہیں تمہارے کمال تک پہنچا سکوں. یہ طلب نصرت کا دوسرا پہلو. پہلا رکن کیا تھا؟ کہ دین مستحکم ہو، دین ترقی یافتہ ہو، حق کا نشان قائم ہو. اور دوسرا پہلو کیا ہے طلب نصرت کا؟ کہ جس طریقے سے کہ ایک ٹیچر کبھی کبھی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ بھائی میری مدد کرو کہ میں تمہیں لائق بنا سکوں. میری مدد کرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو پڑھا رہا ہوں صحیح سے پڑھ لو، سیکھ لو، محنت کر لو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو خرافات میں، میری مدد کرو. یعنی میری مدد کرو کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے حال پر رحم کرو. تو جو امیر علیہ السلام کا جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان ابن حنیف جو بصرے میں آپ کے مقرر کردہ گورنر تھے، اور ان کے بارے میں آپ کو پتا چلا کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جتنے لوگ بھی اپنے گورنر بنائے تھے ان گورنروں کے اوپر خبرگیر بھی رکھے تھے، جس کو آپ کہہ لیں جاسوس، کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پراپرلی انجام دیتے ہیں یا نہیں. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب آج کے دور کا کوئی کمیونیکیشن سسٹم موجود نہیں تھا. تو بہرحال آپ کو پتہ چلا کہ عثمان ابن حنیف جو آپ کے گورنر ہیں، ان کو ایک دعوت دی گئی بصرے کے دولت مندوں کی طرف سے، اور انہوں نے وہ دعوت قبول کر لی. اور وہاں پر ظاہر ہے دولت مندوں کا جو کھانا اور دسترخوان اور مزے اور سرور اور لذتیں سب، اس پر آپ نے ان کو خط لکھا ہے، بڑا مارے کا تو لارا خط ہے، میں اس پر گفتگو کر بھی چکا ہوں ایک درس میں. مکتوب نمبر 45 نہج البلاغہ، اس کے دو جملے کے جو ہمارے اس بات سے مربوط ہیں جو جس موضوع پر میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا. اللہ یعنی آگاہ ہو جاؤ، بی ویئر، بی نالجبل، اس بات کا علم رکھو کہ ہر مأموم کا ایک امام ہوتا ہے. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان یا کسی کو فالو کرتا ہے یا خود لیڈر ہوتا ہے، یا وہ خود امام ہوگا یا مأموم ہوگا. تو لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے؟ مأموم کسی ہے جو فالو کرتا ہے. یقتدی بہی، جس امام کی وہ اقتدا کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے. اور ویستضیء بنور علم ہی، اور اس امام کے علم کے نور سے روشنی حاصل کرتا ہے. یہ امام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے امام سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کا راستہ سمجھ میں آ رہا ہے امام سے، امام کے علم کے نور سے ہماری زندگی روشن ہو رہی ہے. اللہ آگاہ رہو، وَإِنَّ إِمَامَكُمْ، اور تمہارا امام یعنی میں، قدق قدق تفا من دنیا ہو بتم رہی ہے ومن تعمے ہی بقرفے ہے. تمہارے امام نے اپنی دنیا میں ایک پرانی چادر اور دو روٹیوں پر اکتفا کر لیا ہے. تمہارے امام کا حال یہ ہے کہ اپنی دنیا میں ایک پرانی چادر اور دو روٹیوں پر یعنی کافی ہے اس کے لیے زندگی گزارنے کے واسطے. یہ خلیفہ وقت, خلیفہ مسلمین و مؤمنین. اللہ اور آگاہ رہو, وَأَنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ, کہ تم اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ تم میری طرح ہو جاؤ. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ ہم جتنا بھی کہیں کہ ہم امام کے درجے میں چلے جائیں, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے ہم کو فارمولا دے دیا, اپنا سرمایہ حیات قربان کرو تبھی پاسبل ہے, ورنہ پاسبل نہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے اور ہمارے کردار میں اور ان کے اور ہمارے معیار میں بہت زیادہ فرق ہے. تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ تم ایسا کر سکو, سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی نہیں کر پایا ایسا. لیکن ولیکن اعینونی, لیکن میرے مددگار تو بن جاؤ, میری مدد تو کرو. کس بات میں مدد کرو؟ بے ورع و اجتہاد و عفت و صداد, میری مدد کرو کہ میں بطور امام تمہیں ایک مقام تک پہنچا دوں. یہ کام جو تم کر رہے ہو کہ جا کے عمرا کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے لذیذ کھانوں کے پیچھے, جو امام کے ہی جملے ہیں کہ ان کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا, اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تم اس شہر کے گورنر ہو اور جس دسترخوان پر بیٹھے ہو یہاں شہر کا ایک بھی غریب موجود نہیں ہے, ایک بھی مسکین نہیں ہے, اس کی کوئی فکر نہیں. ان حرکتوں کے ذریعے سے, ان اعمال کے ذریعے سے کہاں جاؤ گے؟ میں تمہیں کیسے اوپر لے کے جاؤں گا پھر؟ میں تمہیں کیسے ترقی دلاؤں گا؟ تو ولیکن تم یہ نہیں کر سکتے جو میں زندگی گزار رہا ہوں جیسی, لیکن میری مدد تو کرو. کس سے مدد کرو؟ چار باتیں. بے ورع, پرہیزگاری. پرہیزگاری کیا؟ پرہیز از حرام. اور یہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ حرام انسان کے لیے زہر ہے زہر. اور ابھی جو میں نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا نا, تقدس اور حیا, تقدس اور حیا کے اٹھنے اور مٹنے کا سب سے بڑا سبب حرام میں مشغولیت ہے. حرام نگاہ, حرام غذا, حرام کی طرف توجہ. انسان سے یہ حرام والی جو چیز ہے نا, یہ مقدسات کو اور حیا داری کو لے جاتی ہے. ورع, حرام سے بچنے کو کہتے ہیں ورع. سب سے پہلے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بالورع, اس کے ذریعے سے میری مدد کرو. واجتہاد, اجتہاد آپ کو پتہ ہے ایفرٹ, کوشش, کہ مومن کے لیے لازمی ہے کہ خدا کے رستے میں ایفرٹ کرنے والا. جو توفیق ہے, جو حالت ہے, جو حیثیت ہے, ایفرٹ کرنے والا بنے, کوشش کرنے والا بنے. وعفت, یہ ورڈ بھی ہمارے لیے نا بہت اجنبی ہوتا جا رہا ہے. عفت یعنی پاک دامنی. تمہارا دامن گھٹیا چیزوں سے, فحشا سے, منکرات سے, بے حیائی سے, پاکیزگی, پاک دامنی ہو تمہارے اندر, عفت ہو. وصداد, صداد کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ضبط کے, روکنے کے. لیکن اس کا زیادہ جو یوز ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ درستی کردار, کہ تمہارا کردار جو ہے وہ جھول سے, داغ سے, ابیوز سے پاک ہو. یعنی تمہارے کردار پر داغ دھبے نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کسی انسان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو بڑا بدخلق انسان, یہ کسی کے بارے میں نہ کہا جائے کہ اس سے تو جب بھی ملاقات ہو کسی نہ کسی دھوکے کی ہی امید رہے گی. عفت و صداد, میری مدد کرو. یہ طلب نصرت ہے. اور میں انشاءاللہ کل اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ آپ کی جو طلب نصرت ہے اس پر پھر آپ کے جملے اور کلمات کو بھی کچھ روشن کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی ہماری گفتگو ہے, ظاہر ہے کہ مجلس کا جو فارمیٹ ہے وہ کئی اعتبار سے کانسٹرینڈ ہوتا ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور کسی بھی بات کو آپ فردر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. پھر ایک صلوات محمد و آل محمد پر. ہم واقعات کربلا کے حوالے سے بھی جب آگے بڑھتے ہیں, اور کل بھی ہم نے دو کرداروں کا ذکر کیا تھا, ایک عبید اللہ ابن حر کا اور ایک زہیر ابن قین کا, اور یہ والا پہلو بہرحال اس کو ہم 100% ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ وہ کون سے انڈر لائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں یا تھے کہ جن کی بنا پر عبید اللہ ابن حر امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکا, اور زہیر ابن قین نے تھوڑے سے وقفے میں اپنا سب کچھ امام پر قربان کر دیا. یعنی جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ختم, اب میرا جینا اور مرنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے, تو وہ اس جگہ پہ آ گئے جو امام کہہ رہے ہیں من کان فینا باذلا مہجتا, وہ اس جگہ پہ آ گئے, اپنے سرمایہ حیات کو, اپنے میوائے دل کو امام کی خدمت میں حاضر کر دیا, قربان کر دیا. یہ کون سے معاملات ہوتے ہیں؟ اور آج بھی میں دو ہستیوں کا ذکر کرنا چاہوں گا, لیکن ان دو ہستیوں میں کنٹراسٹنگ کیریکٹر نہیں ہے بلکہ کمپلیمنٹری کیریکٹر ہے. اور کمپلیمنٹری سے میری مراد یہ ہے کہ ایک امام کی نصرت کرنے والے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ بھی بڑا عجیب ہے, اور دوسرے والے کا اس کا بالکل مختلف ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بھی بڑا عجیب. اور ذکر مصائب سے پہلے میں اس سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے ہمارے لیے, جو اس میں معنویت کا پیغام پوشیدہ ہے, وہ میں آپ سے پہلے بیان کر دوں. اور وہ یہ کہ ان واقعات میں ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو کیسے پلان کرنا چاہیے, ہماری دنیا کی زندگی کی پلاننگ کیا ہونا چاہیے. اور اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ دنیا کی زندگی کو پلان کرو آخرت کے لیے, دنیا کی زندگی کو دنیا کے لیے پلان کرنا یہ شیعہ امام حسین کا کام نہیں, یہ شیعہ امام حسین کی بصیرت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں جس سے بھی رشتہ جوڑو, دوستی کرو, محبت کرو, تو اس نیت سے محبت کرو اور رشتہ جوڑو کہ یہ دوستی قیامت میں بھی باقی رہے, آخرت میں بھی باقی رہے. یہ وہ بصیرت ہے اور وہ کمال ہے کہ جو امام علیہ السلام کے توسط سے اور برکت سے ہم کو نصیب ہوتا ہے. تو میں جس ہستی کا پہلے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جناب وحب ابن عبداللہ بن حباب کلبی, جو قبیلہ بنی کلاب سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ کون تھے؟ یہ ایک جوان, بہت خوبرو اور توانا جوان, کوفے میں تھے, ان کے والد کوفے میں تھے اور امام علی علیہ السلام سے شناسا تھے, پہچانتے تھے آپ کو, امام علی علیہ السلام سے ان کی کچھ گفتگو بھی تاریخ میں ملتی ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو منزل ثعلبیہ کے آگے یا قریب آپ نے صحرا میں خیمہ دیکھا, وہاں پر ایک خاتون تھی جن کا نام تھا قمر, اور وہ تھی عیسائی, حضرت عیسیٰ جناب مسیح کے مذہب سے. پوچھا یہاں کون ہے؟ تو کہنے لگی میرا بیٹا ہے وہب، لیکن ابھی وہ گیا ہوا ہے کسی سفر پہ. اور جیسا کہ ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے کہ امام علیہ السلام اپنی نصرت کے لیے لوگوں کو طلب کر رہے ہیں. آپ نے ان سے کہا کہ آنا تو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں آیا تھا، تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، تم سے ملنا چاہتا تھا. لیکن وہاں پر رخصت ہوتے ہوئے آپ نے ایک عجیب کام کیا. ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ صحرا ہے، اور صحرا میں سب سے بڑی جو چیز، جس چیز کی کمی ہوتی ہے، وہ پانی. آپ نے ان کے خیمے کے قریب اپنا نیزہ زمین پر مارا، اور جس جگہ پر آپ نے اپنا نیزہ لگایا وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور وہ انتہائی صاف، شفاف اور میٹھا پانی تھا. امام علیہ السلام آگے چلے گئے. وہب آئے ہیں اور انہوں نے پوچھا، جب وہ اس معاملے کو دیکھا، اس پانی کو دیکھا، تو پوچھنے لگے یہاں کون آیا تھا؟ تو ماں نے بتایا کہ بیٹا کوئی ایسا شخص تھا جو جس کا روب اور ہیبت اور نورانیت تھی، اور وہ یہ سب، یہ پیغام دے کر اور ہمیں یہ پانی کا چشمہ دے کر چلے گئے کہ اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پیا. اس وقت جیسے زہیر منقلب ہوئے ہیں، اسی طریقے سے خدا نے وہب کے قلب کو بھی پلٹایا، اور وہ اور ان کی ماں اور بالکل نئی نئی دلہن، یہ تین آدمی تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چل کر فوراً اس شخصیت سے ملاقات کرنی چاہیے. وہ کون، وہ کون سی ہستی ہے؟ اور پھر اس کے بعد وہب نکلے ہیں ماں اور زوجہ کو لے کر، اور محرم کی 2 سے 10 کے درمیان کسی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کربلا. روز عاشور وہب ابتدا میں شہید ہونے والے جانساروں میں سے ہیں، ابتدا کے 10 کے اندر. اور ان کی والدہ، جو اب تک یہ تینوں مسلمان ہو چکے تھے، مومن ہو چکے تھے، کہ ان کی والدہ وہب کو بلا کے کہتی ہیں کہ اے بیٹا، تمہیں پتا ہے کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ نہ میری کوئی محبت ہے، نہ میرا کوئی سرمایہ ہے، لیکن ان حالات میں میں یہ چاہتی ہوں کہ تم فرزند زہرا پر قربان ہو کر میرا سر بی بی کے سامنے فخر سے بلند کرو. تو وہب کہتے ہیں کہ میری زوجہ ہے چند دنوں کی جو میرے ساتھ ہے، چند دنوں سے، میں اس سے بھی کچھ بات کر لوں. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا، اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تمہاری بیوی تمہیں نصرت امام حسین علیہ السلام سے پلٹا نہ دے اپنے جذبات کو سامنے رکھ کے. وہب کہتے ہیں نہیں، اے ماں، آپ اس بارے میں بے فکر رہیے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. جب وہ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں تو زوجہ یقیناً بہت اداس ہے کہ ابھی زندگی شروع ہونے والی ہے اور موت یقینی نظروں کے سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت ایک عجیب جملہ کہا ہے اس مؤمنہ خاتون نے. اس نے کہا کہ اے وہب، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی شہید زمین پر گرتا ہے تو جنت کی حوریں آ کر اس کو سہارا دیتی ہیں، اس کو اٹھاتی ہیں اور بہشت میں لے جاتی ہیں. اے وہب، تم تو امام پر اپنی جان نثار کر کے جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن تمہارے پیچھے پھر میں کیا کروں گی؟ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کچھ، اور تمہیں مجھ سے یہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ تم جنت میں میرے بغیر داخل نہیں ہوگے. کاش خدا بھی ہمیں یہ بصیرت اور یہ توفیق دے زندگی گزارنے کی. صحیح. وہب کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس قسم کے وعدے کرنا. اپنی زوجہ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرزند رسول، میں جہاد کے لیے آمادہ ہوں، لیکن یہ میری بیوی ہے جو چند دنوں سے فقط میرے ساتھ ہے، ابھی ہم نے اپنی زندگی کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں کیا ہے، اور اب یہ جہاد اور شہادت میرے سامنے ہے، اور یہ میری زوجہ کچھ شرط رکھ رہی ہے، آپ اس بارے میں میری مدد کریں. تو وہ خاتون یہ کہتی ہے اور کہتے ہیں وہاں کہ میں بہرحال تیار کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جب روز قیامت مجھے آپ کے جد کی شفاعت ملے گی اور مجھے بہشت میں داخل ہونے کا اذن نصیب ہوگا تو میں اس وقت تک انتظار کروں گا کہ جب تک میری زوجہ بھی میرے پاس نہ جائے. امام حسین علیہ السلام اس جملوں کو سن کر رونے لگے اور اس خاتون نے یہ کہا کہ آپ میرے شوہر کے بعد مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کیجیے گا اور مجھے بی بی زینب کی اور اہل بیت کی خواتین کی نوکری میں دے دیجیے گا کہ میں ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں. یہ دو خواہشات ہیں جو وہب کی زوجہ نے سامنے رکھی. امام حسین علیہ السلام نے دعا دی ان کی برکت دنیا اور آخرت کے لیے. وہب میدان میں آتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، زمین پر گرتے ہیں اور ایک شقی آگے بڑھتا ہے اور وہب کا سر کاٹ کر خیمے کی طرف، امام حسین اس خیمے کی طرف پھینکتا ہے کہ جہاں پر وہب کی والدہ موجود تھیں. وہ شیر دل خاتون باہر آتی ہے اور اس سر کو دوبارہ واپس اس شقی کی طرف اچھال دیتی ہے اور کہتی ہیں کہ ہم نے راہ خدا میں جو کچھ دے دیا، اب ہم اس کو واپس لینے والے نہیں. اور دوسرا مختصر سا دو لفظوں میں ذکر سن لیجئے اس شخصیت کا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اس اصحاب کے قافلے میں مسن ترین یعنی معمر ترین ہستی تھا، اور وہ تھے جناب مسلم ابن عوسجہ. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک عجیب پیغام ہے کہ انسان حضرت مسلم کمر جھک چکی ہے، اور روایت یہاں تک بتاتی ہے کہ آپ کی پیشانی کی بھویں لٹک کر آنکھوں پر آ رہی تھیں. 85 سال کا تقریباً آپ کا سن مبارک تھا. مسلم جہاد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، اپنی کمر کو کس کر باندھتے ہیں، اپنی پیشانی پر کپڑا کس کر باندھتے ہیں کہ میری بھویں آنکھوں پر نہ آ جائیں، اس حالت میں جہاد کرتے ہیں اور کم از کم 50 اشقیہ کو واصل جہنم کرتے ہیں. اور مسلم کے اس جہاد کو دیکھنے کے بعد عمر سعد نے کہا تھا کہ یہ حسین کے شیر ہیں، ایک ایک دو دو کر کے ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا، ان پر مل کر حملہ کرنا ہوگا. مسلم زخمی ہوتے ہیں، زمین پر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام حبیب ابن مظاہر کے ساتھ مسلم کے جسد مبارک تک پہنچتے ہیں. حبیب کہتے ہیں کہ اے مسلم، اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا یا مجھے معلوم ہوتا کہ میں تمہارے بعد زندہ رہوں گا تو میں تم سے وصیت کی فرمائش کرتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں بھی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، لیکن کیونکہ دین کی سنت ہے وصیت کرنا، تو تم اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کچھ جملے بتاؤ، کچھ جملے کہو بطور وصیت. اس حال میں جتنی جان مسلم ابن عوسجہ کے بدن میں باقی رہ گئی تھی، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری فقط ایک وصیت ہے کہ اس مرد غریب کو جسے دنیا نے تنہا کر دیا ہے تنہا نہ چھوڑ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ پاک محمد و آل محمد کے مخلصین اصحاب و جانصاران کے درجات کو بلند کرے، ان کی نورانیت اور ان کی طہارت سے ہماری ذات کو بھی روشنی بخشے انشاءاللہ. خدا آپ سب کی حاجات کو، آپ سب کے دلی مرادوں کو بھر لائے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو پر برکت کرے. اللہم صل علی